مولانا زکریا برماور ندوی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
الحمدللہ وکفا السلام علی عباد الذین اصطفا ما بعد۔ محترم بھائیو، بزرگو، عزیزو، آپ کو یاد ہو گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کس طرح آیا کرتی تھی، اور جبریل علیہ السلام کن کن شکلوں میں آتے تھے، اور وحی کا سلسلہ کیسے شروع ہوا، اور اللہ نے آپ کو نبی بنایا، اور پھر وہ امانت کا بوجھ آپ پر ڈالا گیا جو رسالت کا ہے، اللہ کے پیغمبر بنے، نبی بنے، اور نبی آخر الزمان، خاتم الانبیاء آپ بنائے گئے۔ تو آپ نے پھر دعوت والا کام شروع کیا جو تمام نبی کیا کرتے ہیں، اور جب آپ نے دعوت والا کام شروع کیا تو سب سے پہلے اپنے سب سے قریبی رشتہ داروں سے، بالکل قریبی، جو سب سے قریب ہے، میں نے پہلے عرض کیا تھا بی بی خدیجہ سے، اور پھر علی ابن ابی طالب سے، اور حضرت زید سے، گھر کے لوگ پہلے ایمان لائے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لانے والوں میں، اور پھر انہوں نے دعوت والا کام شروع کیا۔ 3 سال تک آپ کو کھلم کھلا دعوت دینے کا حکم اللہ کی طرف سے نہیں دیا گیا، 3 سال تک، 3 سال تک دعوت کا کام چھپتے چھپاتے تنہائی میں بات کرتے، بولتے اور سمجھاتے، آپ تنہائی میں سمجھاتے، الاعلان دعوت کرنے کا حکم اللہ کی طرف سے نہیں تھا۔ انہی دنوں میں آپ کو معلوم ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے سنا، اپنے قبیلے میں تھے غفار میں، سنا کہ مکے میں شخص نبی کا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تو انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا، بھائی جا کر خبر لے کر آیا لیکن اطمینان میں نہیں ہوا، خود تشریف لائے اور حرام کعبے میں، جو کعبہ تھا حرام، مسجد حرام، وہاں آ کر لیٹ گئے 1 دن 2 دن۔ حضرت علی نے دیکھا کہ کوئی اجنبی ہے، مسافر ہے، آیا ہوا ہے اور لیٹ گیا ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، مہمان کی مہمان نوازی کرنا ان کی گھٹی میں تھا، بلایا ان کو، لے گئے، 1 دن مہمان نوازی کرائی، دوسرے دن مہمان نوازی، پھر دوسرے دن دیکھا پھر وہیں لیٹا ہوا ہے شخص، دوسرے دن مہمان نوازی کرائی، تیسرے دن مہمان نوازی کے بعد پوچھا کہ میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کے آنے کی غرض کیا ہے، تو انہوں نے اپنی غرض بتائی کہ میں وہ شخص جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے ان سے میں ملنے کے لیے آیا ہوں، دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس وقت فتنے کا غلبہ ہے اور کفار کا معاملہ بہت سخت ہے، لہذا میں کل آپ کو وہاں لے چلوں گا اور آپ میرے پیچھے پیچھے چلنا، اور معلوم نہ ہو کہ آپ اس طرح چلنا کہ آپ میرے ساتھ ہیں، اور جب میں دیکھوں کہ کوئی کسی کی طرف سے کوئی حملے کا اندیشہ یا کوئی خوف کی بات دیکھوں تو میں جوتا برابر کرنے کے بہانے یا پیشاب کرنے کے بہانے بیٹھ جاؤں گا اور تم آگے چلے جانا۔ یہ ماحول تھا مکہ مکرمہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، کہ بولنا اور ملنا مشکل تھا۔ وہ لے گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ، پیچھے پیچھے چلے، جانے کے بعد وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات ہوئی، اور ملاقات ہونے کے بعد وہ ایمان لائے ہوئے پر، ایمان لانے کے بعد اللہ رسول نے فرمایا اب اس کا اظہار نہ کرو، اب اس کا اظہار نہ کرو، اعلان مت کرو، اپنے قبیلے میں جا کر یہاں پر اعلان نہ کرو۔ لیکن انہوں نے کہا اس ذات کی قسم جس ذات نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، والذی بعثک بالحق، اس کی قسم، مجھے اللہ کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، میں کفار کے درمیان میں اس کو چلا چلا کر کہوں گا۔ رسول اللہ خاموش رہے، وہ گئے اور کعبے کے پاس جا کر انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ حالات اتنے خراب تھے ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ کفار ٹوٹ پڑے مارنے کے لیے، تاریخ کتابوں میں واقعہ مشہور ہے، اتنا مارا کہ معلوم ہو کے مر جائیں گے۔ اچھا پھر آخر میں لوگوں نے ان کو آگے بچایا، دوسرے دن پھر یہ ہوا، اور انہوں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول، پھر کافر مارنے کے لیے ٹوٹ پڑے. میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایمان لانا، شروع دور میں ایمان لانا اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا تھا، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا تھا، اپنے آپ کو پریشان. کتنے صحابہ ایسے آئے جو ایمان لائے، یہ تو ایک واقعہ آپ کے سامنے میں نے عرض کیا. کتنے ایسے صحابہ ہیں جو ایمان لائے شروع دور میں، اللہ نے فرمایا کہ اب اس کا اعلان مت کرو، اب خاموش رہو اور اپنے قبیلے میں چلے جاؤ، اور جب میرے دین کو غلبہ ہو جائے اور میرا دین سب کے سامنے کھل کر آ جائے پھر تم آنا. بہت سے لوگ ایمان لائے، ان کا ایمان چھپا ہوا تھا، اس لیے کہ ایمان کو ظاہر کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا. وہ لوگ جو شروع میں ایمان لائے ان پر کیا کیا مصیبتیں ٹوٹی، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، کیسی کیسی پریشانی آئی، وہ تاریخ میں واقعہ سب آپ جانتے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ، ان کا آقا امیہ ابن خلف تھا، وہ گردن میں رسی ڈالتا تھا اور بچوں کے ہاتھ میں دیتا تھا گھسیٹ کر لے کے جاؤ. حضرت خباب کا واقعہ مشہور ہے کہ ان کی کمر جلتے ہوئے کوئلوں پر ان کو لٹایا جاتا تھا، تب بھی وہ حد حد کہتے تھے. کافر ان سے کہتے تھے یا تو محمد پاک کا انکار کرو، اللہ کا انکار کرو، نہیں تو ایسے جل جل کے مر جاؤ. لیکن انہوں نے اس حالت میں بھی، ان پریشانیوں میں، ان تکلیفوں میں، ان جلتے ہوئے انگاروں پر، اس گرم گرم ریت پر اور پر ہی کہا اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، احد احد. حضرت بلال رضی اللہ عنہ غلام تھے، اور جو غلام تھے ان پر تکلیفیں ڈالنا اور پریشانیاں ان پر لادنا آسان تھا، ان کو تکلیفیں دینا آسان تھا. کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائیں، آج احد کہیں کہتے تھے، اسی کا انجام یہ تھا، اسی کا نتیجہ، اسی کا ثمرہ یہ تھا کہ فتح مکہ، جب مکہ فتح ہو گیا اور ہزاروں لوگ میدان میں تھے اور زہر کا وقت تھا اور مشرکین خاموش تھے اور اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم فاتح داخل ہوئے تھے، اللہ نے فرمایا بلال کعبے پر چڑھو اور کعبے پہ چڑھ کر اذان دو. ایک وہ وقت تھا، ایک تم کو گھسیٹا جاتا تھا، ایک وہ وقت تھا جو تم کو مارا جاتا تھا، ایک وہ وقت تھا جو تمہارے سینے پر پتھر کے گرم گرم پتھر رکھے جاتے تھے اور تم حد حد کہتے تھے کہ یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک. کیسی کیسی آزمائشوں میں، ان آزمائشوں میں جب اترے ہیں اور پھر اللہ نے غلبہ نصیب فرمایا، اللہ نے فتح نصیب فرمائی اور مکہ فتح ہو گیا، تو پھر اس کعبے پر چڑھ کر اذان دینے والے سب سے پہلے کون تھے؟ وہی حضرت بلال تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مکہ میں ایک مقام تھا اور ابو طالب ساتھ میں تھے، اس لیے کوئی تکلیف دینے کی جرات نہیں کرتا تھا، آپ کو ستانے کی جرات نہیں کرتا تھا، اور آپ نے کھلا کھلا اعلان نہیں کیا تھا. پھر آیتیں اتری، وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی خاندان والوں کو ڈرائیے، ان کو بتائیے. پھر آج نازل ہوئی، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، جس کا حکم دیا جا رہا ہے اس کو ڈنکے کی چوٹ کہیے اور کافروں سے اعراض کیجیے. انا کفیناک المستهزئین، جو مذاق اڑائیں گے آپ کا ان کے لیے ہم کافی ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب آیتیں اتری ہیں تو آپ نے پہلے اپنے خاندان کو جمع کیا، بنو ہاشم کو جمع کیا، اور روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ تقریباً 45 آدمی تھے، ان کو جمع کیا اور جمع کر کے دعوت دینی شروع کرنے ہی والے تھے کہ ابو لہب آ رہا گیا، اور ابو لہب نے آ کر مخالفت شروع کی اور کہا کہ اپنی ان باتوں کو چھوڑو، اگر ہم تمہاری باتوں کو مان لیں گے تو پورا عرب ہم پر حملہ کر دے گا اور ہمارے خاندان کے اندر پورے عرب کے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے. اس نے کہا ان کو انہیں روکو، سب سے پہلا آنے والا وہ چچا بھی تھا، اور یاد رکھیے وہ پڑوسی بھی تھا، وہ اللہ کے سلام پڑوسی تھا، اور کیا تھا، اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم ابو لہب کے بیٹوں کے نکاح میں تھیں، عتبہ اور شیبہ، دو بیٹے تھے اس کے، دو بیٹیاں ام کلثوم اور رقیہ اس کے نکاح میں تھیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا اعلان کیا اور دعوت کو پھیلانا شروع کیا اور دعوت دینی شروع کی، تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ طلاق بیک وقت دے دو ان کی دو بیٹیوں کو، ان کی بیٹیوں کی ضرورت، بیک وقت دو طلاقیں پڑی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ابو لہب کا تو یہ حال تھا کہ آپ مجمع میں جاتے تھے، آپ کہاں لوگ بیٹھے ہیں وہاں جاتے تھے، جہاں اندھیرے میں بھی، اجالے میں بھی، دن میں بھی اور رات میں بھی، جہاں حج کے حج کرنے کے لوگ آئے ہوئے ہیں، جہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں جاتے تھے اور کہتے تھے یا ایھا الناس اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے. وہ پیچھے پیچھے آتا اور وہ کہتا کہ یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے، اس کی بات نہیں ماننا. بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ پیچھے سے پتھر مارتا تھا جس سے آپ کے پیر لہو لہان ہو جاتے تھے. میرے بھائی بزرگ عزیزوں، جب دعوت والا کام اللہ کے رسول نے شروع کیا کیسے کیسے حالات آئے. ایک شخص تھا ولید ابن مغیرہ، ابلا عقل میں سمجھا جاتا تھا. حج کا موسم آیا، کفار کو پریشانی ہوئی کہ لوگ ادھر ادھر سے آئیں گے، مجمع جمع ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دعوت والا کام کریں گے، ہم کو کیا کہنا ہے، کیسے لوگوں کو دور کرنا ہے. لہذا تمام لوگ اس ولید ابن مغیرہ کے پاس جمع ہو گئے. اس نے کہا، اس سے پوچھا کہ دیکھو موسم آ رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت میں جھوٹے ہوئے ہیں، کسی طرح باز نہیں آتے، بتاؤ کیا کرنا ہے، کیا کہیں گے ہم لوگوں سے کہ ان کی بات لوگ نہ سنیں. اس نے کہا تم بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے. تو لوگوں نے کہا ہم کہیں گے کہ یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے کہیں گے. اس نے کہا یہ تو پاگلوں کی بات تو کرتا نہیں، اس کی باتیں پاگلوں ہی سے نہیں ہیں. ہم کہیں گے کاہن ہے، کاہن. اس زمانے میں غیب کی بات بتانے والے، ادھر ادھر کی باتیں بتانے والے، جھاڑ پھونک کرنے والے. کہا وہ ہے، کہا وہ بھی نہیں ہے. تو ہم کہیں گے شاعر ہے، ایک بات شاعری کرتا بھی نہیں ہے. پھر ہم کہیں گے جادوگر ہے، کیا کہا جائے آخر کہ لوگ اس کی بات نہ سنیں. جو سن لیتا ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے، جو سن لیتا ہے وہ ایمان لاتا ہے، جو سن لیتا ہے وہ انکار ہو کر رہ جاتا ہے. لہذا لوگ بات نہ سنیں، اس کے لیے کیا کیا جائے، کیا حربہ اختیار کیا جائے، کیا ہتھکنڈا اختیار کیا جائے کہ جس سے آنے والا ان کی بات ہی نہ سنیں. آخر میں اس نے کہا یہ کہا جائے کہ یہ جادوگر ہے اور یہ میاں بیوی کے درمیان تفریح ڈالتا ہے، یہ باپ اور بیٹے کے درمیان میں جدائی ڈالتا ہے، اس کو جو ہے کیا کہا جائے، جادوگر کہا جائے، ساحر مجنون، جادوگر ہے، پاگل. کیسی کیسی باتیں کہی گئیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے خاندان کو بلا کر بات کی، ایک دفعہ جب بات کی ہے تو ابو لہب آگے آ گیا، دوسری دفعہ پھر دعوت کیا آپ نے اپنے خاندان والوں کی، اور خاندان اب کھانا ختم ہی ہوا ہی نہیں تھا کہ آپ نے بات شروع کر دی کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں ایک بہت بڑا عذاب میں ڈرانے آیا ہوں اور میں فلاں ہوں اور ایسا اور ایسا ہے اور مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے. آپ نے بات کی تو اس وقت پھر ابو لہب آڑے آیا، لیکن ابو طالب جو تھا، جو چچا تھے آپ کے، انہوں نے کہا کہ آپ میں اپنی قوم کا آدمی ہوں مگر ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کا ساتھ، میں آپ کا ساتھ دوں گا جب تک جان باقی ہے. اس نے یہ بات کی، تب آپ صفا کی پہاڑی پہ چڑھے. مکے میں جب کوئی اعلان کرنا ہوتا تھا، جب کوئی عام بات سب سے کہنی ہوتی تھی، تو آدمی صفا کی پہاڑی پر چڑھتا تھا اور اعلان کرتا تھا. تو آپ صفا کی پہاڑی پر چڑھے اور لوگوں کو آواز دی، یا قریش، اے قریش کے لوگوں، اے فلاں خاندان والو، اے فلاں خاندان والو، اے فلاں خاندان والو. پورا مکہ جمع ہو گیا پہاڑی کے نیچے، پورا مکہ. بعض لوگ خود آئے اور جو خود نہ آ سکتے تھے انہوں نے اپنے کسی قاصد کو بھیج دیا، اپنے آدمی کو بھیجا. پھر آج جب سب لوگ جمع ہوئے تو آپ نے فرمایا اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، حملہ کرنے والا ہے تم پر، اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا تم میری بات سچ مانو گے؟ انہوں نے کہا، لوگوں نے کہا ہم سچ مانیں گے. کہا کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، کبھی آپ کو ہم نے جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. تب آپ نے فرمایا میں تمہیں ایک بہت بڑے عذاب سے ڈرانے آیا ہوں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ پر ایمان لو، میری رسالت پر ایمان لو اور مر کے اٹھنے اٹھ کر اللہ کے سامنے ایمان بالآخرہ، ایمان بالرسالہ اور ایمان باللہ کی آپ نے بات کی. تب ابو لہب، وہی ابو لہب جو آپ کا چچا تھا اور پڑوسی بھی تھا، اس نے جواب دیا کہ تب بلت تمہارا برا ہو، تمہارا ناز ہو، تمہیں ہلاکت ہو، الحاظ جماعت ہے نا، کیا تم نے ہم کو اسی لیے جمع کیا تھا؟ تو اللہ کی طرف سے آیتیں اتری، تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب برباد ہو گئے اور اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. ما اغنا عنہ ماله وما کسب، اس کا مال اسے کچھ کام نہیں آیا. وما کسب, اور جو اس نے کمایا ہے کہ تجارت, اس کا مال کچھ کام مال میں آنو معلوم. سیصلا نارا ذات لہب, وہ ایک ایسی آگ میں جائے گا جو شولوں والی ہوگی. پتا ہے کس خاندان کا تھا, کس خاندان کا؟ اللہ کے رسول میں چچا تھا نا, کس خاندان کا؟ سب سے اعلیٰ خاندان کا تھا. بھائی نبی اپنے قوم کے سب سے اعلیٰ خاندان میں محبوس ہوتے ہیں, سب سے اعلیٰ خاندان کا فرق تھا. اللہ کے رسول کا چچا تھا, اور ایسا خوبصورت تھا, ایسا خوبصورت تھا. اس کا نام اس میں ابو لہب نہیں تھا, کچھ اور نام ہے. لوگوں نے اس کا نام ابو لہب رکھا تھا. کیا لہب کے معنی کیا ہیں؟ لہب کہتے ہیں عربی کے اندر شعلہ. آگ کے شعلے کو دیکھا آپ نے, کیسا ہوتا ہے آگ کا شعلہ؟ لال سرخ بھڑکتا ہوا آگ کا شعلہ. اس کا چہرہ دیکھے تو ایسا لگتا تھا, ایسا سرخ اور سفید تھا کہ جب معلوم ہوتا ہے شعلہ ہے, شعلہ. لوگوں نے کہا یہ ابو لہب ہے, شعلہ والا, ایسا خوبصورت, ایسے بڑے خاندان والا, ایسے بڑے مقام والا تاجر اور مالدار. لیکن یہ سب کچھ کام نہیں آیا. کب کام نہیں آیا؟ جب اس نے دین کی مخالفت کی, اللہ کے رسول کی مخالفت کی, جب اس نے شریعت کی مخالفت کی, جب وہ اللہ کے حکام کے مقابلے میں جب آئے گا تو اللہ توڑ کے رکھ دے گا. ما اغنى عنه ماله وما كسب. اللہ کہتا ہے یہ ابو لہب ہے نا, ہاں ابو لہب ہے. سیصلى نارا ذات لہب, نار کے معنی آگ کے ہیں, اور لہب کے معنی شعلہ. جو میں نے آپ سے ابھی عرض کیا, ایسی آگ میں جائے گا جو شعلوں والی ہوگی. ہاں یہ بڑا شعلہ والا ہے, یہ شعلے میں جائے گا. وامرأته, اور اس کی بیوی بھی بہت خراب تھی, جو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گندی گندی باتیں کیا کرتی تھی, الٹے سلٹی باتیں کیا کرتی. وامرأته, اور اس کی بیوی بھی جائے گی. حمالۃ الحطب, جو لکڑیاں اٹھائے پھرتی ہے. اس کی بیوی نے جب سنا کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ہجو کی ہے, میری مذمت کی ہے, میرے بارے میں ایسا جملہ کہا ہے کہ لکڑیاں اٹھا کے پھرتی ہے, اللہ نے کہا ہے, تو وہ آئی. جس کے اندر بات موجود ہے, صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ وہ آئی اور آ کر اس نے اپنے ہاتھوں میں پتھر لے کر آئی. وہ سارے پتھر ہاتھ میں لے کر آئی. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے اور اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے. وہ آئی, اس نے کہا کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا کہ میں اس کو ان پتھروں سے ماروں, سامنے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ, کیا یہ آپ کو نہیں دیکھ رہی ہے کیا؟ سامنے بیٹھے ہوئے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, صحیح روایت ہے, اور ہاتھ میں پتھر لے کے آئی ہے مارنے کے لیے. انہوں نے میری ہجو کی ہے, میری مذمت کی ہے, پتھر سے ماروں گی. سامنے ہی ہیں, نظر نہیں آ رہے ہیں. اللہ نے اپنے نبی کی جس طرح حفاظت کی ہے, ہم اور آپ اندازہ نہیں کرتے. اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ کی مدد ہر وقت, 24 گھنٹے اللہ کی مدد ساتھ میں. دین کی دعوت کا کام کرنے والے اللہ کے نبی بھیجے ہوئے. میں کہہ رہا ہوں اللہ اس دین کو پورا کرنے والا ہے, اس دین کو غالب کرنے والا ہے, چاہے مشرکوں کو ناپسند آئے. جب وہ چلی گئی تو اللہ کے رسول اسلم سے حضرت بکر نے پوچھا کیا رسول اللہ؟ اس نے پوچھا ابو بکر سے کہ تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ میں ان کو مارنے آئی ہوں. اور نظر نہیں آیا اس کو, چلی گئی تھوڑی دیر کے بعد. اور حضرت ابو بکر نے اللہ کے رسول سے پوچھا کیا رسول اللہ, آپ سامنے ہی تھے اور وہ پوچھ رہی تھی کہاں ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے اس کی آنکھوں کو اچک لیا تھا, اللہ نے اس کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا تھا. سامنے ہیں مگر نظر نہیں آتے. میرے بھائیو بزرگو عزیزو, اس دین کو پھیلانے کے لیے جب اللہ کے نبی نے دعوت کا کام شروع کیا ہے تو مکہ مکرمہ کی زندگی میں کیسی کیسی مصیبتیں, کیسے کیسے پہاڑ توڑے گئے, اندازہ نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واقعہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ آپ کعبے میں نماز پڑھ رہے ہیں, کعبے کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں, کچھ کفار مکہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک کہتا ہے کہ کون ہے؟ ابو جہل بیٹھا ہوا ہے, عقبہ بن ابی معیط, عتبہ, شیبہ, بڑے بڑے کافر بیٹھے ہوئے. کوئی ان میں سے کہتا ہے کہ کون ہے جو اونٹ کی اوجڑی لے کر آئے اور ان کی پیٹھ پر ڈال دے؟ یہ روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, بخاری کی روایت ہے. ان میں سے بدبخت عقبہ بن ابی معیط, سب سے بڑا قوم کا بڑا بدبخت, اس نے کہا میں کروں گا, اور وہ گیا اور جا اونٹ کی اوجھڑی لے کر آیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے، جانے کے بعد اس نے وہ اوجھڑی پیٹ پر ڈال دی، اور جب پیٹ پر ڈالی ہے وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ مسعود کہ میں دیکھ رہا تھا لیکن میں کمزور آدمی تھا، میں کچھ کر نہیں، ان سرداروں کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، بڑے بڑے مکے کے سردار بیٹھے ہوئے تھے اور ہنس رہے تھے، ایک دوسرے پر ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گر رہے تھے، وہ اس پر گر رہا ہے، ہنسی مزاق تماشے میں وہ اس پر گر رہا ہے، یہ اس پر گر رہا ہے، یہ مزاق اور تماشا ہو رہا ہے، اور اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر ہیں، اونٹ کی اوجھڑی اتنی بڑی، اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ یہاں سے کہتے ہیں عبداللہ مسعود نے آج فاطمہ کو جا کر خبر دی، فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہا، اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم چہیتی بیٹی یہ فاطمہ، وہ بھاگتی ہوئی آئی اور اس نے پھر اوجھڑی کو ہٹایا اور ابا کی پیٹ کو دھویا، اور وہ روتی جاتی تھی اور ابا کے پیٹ کو دھوتی جاتی تھی۔ جب آپ فارغ ہو گئے اور صاف کر لیا گیا تو وہیں آپ بیٹھے ہوئے تھے، اسی جگہ آپ بیٹھے، اور وہ سامنے وہ لوگ دیکھ رہے تھے پھر کیا ہو رہا ہے، بیٹی تھی، بیٹی نے آگے اٹھایا، اس کو کچھ بول نہیں سکتے تھے، آپ نے ہاتھ اٹھایا کہا اللہم علیک بقریش، اے اللہ قریش کی پکڑ فرما، اے اللہ قریش کی پکڑ فرما۔ یہ وقت ہے جس میں آپ نے زندگی میں دعائیں بہت کم فرمائی ہیں، آپ نے ہمیشہ دعائیں دی ہے، مگر یہ وہ موقع ہے جس میں اللہ کے ساتھ بد دعا کی اور 6 یا 7 آدمیوں کا نام لے کر بد دعا کی کہ اے اللہ فلاں کی پکڑ فرما، وہ ساتوں بیٹھے ہوئے تھے، ساتوں کا نام لے کر اے اللہ فلاں کی پکڑ فرما، اے اللہ فلاں کی پکڑ فرما، اے اللہ فلاں کی پکڑ فرما۔ جب انہوں نے بد دعا شروع کی تو ان کافروں کو بھی یقین تھا کہ اس جگہ پر دعا قبول ہوتی ہے، بد دعا قبول ہوتی ہے، اور وہ یہ جانتے تھے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بد دعا نہیں کرتے، لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا شروع کر دی، ان کے چہرے بدل گئے، چہرے پیلے پڑ گئے، پریشان ہو گئے، اور پھر کہنے لگے ایک دوسرے سے، جب بھی پریشانی آتی کہ تم نے کیا ہے، میں نے نہیں کیا، تم نے کیا، تم نے کیا، تم نے کیا، میں نے نہیں کیا، ایسی ان کی حالت ہو گئی۔ راوی اس حدیث کا راوی کہتا ہے، دیکھیے سننے کے بعد ہے سمجھنے کے بعد، یہ وہ 7 آدمی تھے جنہوں نے مل کر یہ کام کیا تھا، ان میں سے بدبخت جو جس نے لاگ ڈالا تھا، سب نے مل جل کر یہ ترکیب کی تھی، اور ایک نے لاگ ڈالا تھا اور اللہ نے بد دعا کی تھی۔ راوی کہتا ہے، راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بدر کے کا موقع تھا، غزوہ بدر کا موقع، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کھلی فتح عطا فرمائی اور فرشتوں کو اتارا، اور پھر ان لاشوں کو 70 بڑے بڑے کافر مارے گئے تھے، ان لاشوں کو گھسیٹ کر، ایک وہاں کنواں تھا بدر میں، اس کو قلیب بدر کہتے ہیں، قلیب کہتے ہیں اس کنویں کو، بڑا کھڈا تھا، اس کھڈے کے اندر وہ لاشیں ڈالی گئی، اور راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں دیکھا کہ وہ ساتوں کے ساتوں لاشیں پڑی ہوئی تھی، جن کے اللہ سے بد دعا کی تھی، وہ لاشیں پڑی ہوئی تھی اس کنویں کے اندر، مارے گئے، ابو جہل مارا گیا اور اس کے ساتھی مارے گئے۔ اور روایت کے اندر یہ بات موجود ہے، آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر سے فارغ ہوئے ہیں اور مسلمانوں کو کھلی رحمت اللہ کی طرف اتری، تو آپ آخر میں جا کر اس کھڈے پر جا کر کھڑے ہو گئے اور آپ نے نام لے کے پکارا، اے فلاں، اے فلاں، اے فلاں، تم میرے رشتے دار تھے، تم میرے قوم کے قریبی لوگ تھے، کیا اچھا ہوتا کہ تم ایمان لاتے، میرا ساتھ دیتے، میری مدد کرتے، میرا تعاون کرتے، اور میرا ہاتھ بنتے، تو تم دنیا میں بھی بڑے مقام پر ہوتے اور اللہ کے بھی بڑے مقام پر ہوتے، لیکن اے لوگوں، تم اس بات کے حقدار تھے کہ تم میرا ساتھ دیتے، لیکن تم نے میرا ساتھ نہیں دیا، تم نے لوگوں نے میرا ساتھ دیا، تم نے میرا ہاتھ کو توڑنے کی کوشش کی، اے لوگوں، کیا تم نے، کیا میں جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ حضرت عمر قریب کھڑے تھے، کہا یا رسول اللہ، حضرت عمر معلوم ہے آپ کو، عمر خطاب جلالی، جلال دھام کے اندر غصہ، کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ان مردوں کو سنا رہے ہیں، آپ ان مردوں کو سنا رہے ہیں؟ کہا عمر، میں ان کبھی اسمع منہم یا عمر، اے عمر، جتنا تم سنتے ہو نا، تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، جتنا یہ سنتے ہیں نا، اس سے زیادہ تم نہیں سن رہے، یعنی جتنا تم سن رہے ہو یہ بھی سن رہے ہیں۔ میرے بھائی بزرگ عزیزو، یہ سب حالات پیش آئے، اور ان حالات کے بعد اللہ کی طرف سے مارنے کا، توڑنے کا حکم نہیں تھا، تلوار اٹھانے کا حکم نہیں تھا، کیا حکم تھا؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو، صبر کرو، اور نماز پڑھو, کرتے رہو نماز پڑھتے رہو, انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی اور اللہ تعالیٰ دین کو غالب کر کے رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی صحیح اتباع کی توفیق عطا فرمائے. وآخر